بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النساء مختصر تفسير کا درس جاری ہے اور آیت نمبر 162 پر رکے تھے، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیکن راسخون فی العلم منهم، یہودیوں کے تعلق سے، اہل کتاب کے تعلق سے جب اللہ تعالیٰ بیان فرمائے پچھلی آیات میں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا جو یہودی ہیں، اور ان کے ظلم کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو جو چیزیں، بعض چیزیں جو حلال تھی حرام کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود بھی روکتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، سود کھاتے تھے، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، تو ان کے لیے عذاب علیم، ان کافروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. پھر فرماتے ہیں انہی یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. کیسے ہیں؟ لیکن راسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی. الذین ہادوا والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو مومن ہیں ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا. بما انزل الیک، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اور نماز کو قائم بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں ان قریب ہم ضرور انہیں بڑا اجر عطا کریں گے. یہ انصاف ہے. یہودیوں میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگ وہ ہیں جو، یہ دو قسم کے اچھے لوگ سمجھیں ذرا، اہل ایمان ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں. یہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو موجود تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اہل حق تھے، اپنے نبی کے احترام بھی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے اقتداء بھی کرتے تھے، ان کی اتباع بھی کرتے تھے، اس کا حق ادا کرتے تھے. اور دوسرے وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا ہے. یہودی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین صرف اسلام ہی ہے، یہودیت رسمیت کوئی دین نہیں ہے. یہ لوگوں کو خود ایجاد کردہ دین ہے، خود ساختہ دین ہے. اب ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے کہ راسخون فی علم والے بھی ان میں سے لوگ موجود ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام معروف صحابی ہیں، یہودی تھے اور اہل علم میں سے تھے، یہودیوں کے علماء میں سے تھے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، کلمہ پڑھ لیا، صحابی ہو گئے، سبحان اللہ. ان کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں. تو علم کی روشنی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی حق قبول کرنے کے لیے، جبکہ علم اکثر یہودیوں کے پاس بھی موجود ہے، ان کے علماء میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا. بہت کم ہے، بہت کم تعداد میں کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے. لیکن کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حق ادا کیا ہے، حق اتباع کا، اور کلمہ بھی پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی فرما دیا ہے. اور یہ ان یہودیوں کے لیے عبرت ہے کہ دیکھیے یہ بھی تم میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانا ہے، اس پر ایمان بھی رکھا ہے. ان لوگوں نے بھی وہی تورات پڑھی جو تم پڑھتے ہو، اگر تیسے تحریف شدہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں ذکر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اسی علم کی بنیاد پر، علم راسخ تھے اور اس کا حق ادا کیا، جو باطل تھا اس کو ختم کیا، اور جو صحیح علم تھا اس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے حق راستہ اختیار کیا ہے. اور اوپر حجت بھی ہے، اگر یہ کر سکتے تم کو کیوں نہیں کر سکتے ہو. تو راسخون فی العلم منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور جو ایمان رائے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان رکھتے جو کچھ آپ پر نازل ہے قرآن مجید پر. انزل الیک اور انزل علیک، بعض آیات میں انزل علیک ہے علی کے لفظ سے ہے، اور بعض آیات میں انزل الیک الی کے لفظ سے ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ قرآن مجید کی خوبصورت انداز ہے بیان کی. اب نوٹ کریں، قرآن مجید میں جہاں پر اعلیٰ کا لفظ ہے نا، کیونکہ اعلیٰ استعلاء ہے، اس کے مشقت ہے، وجوب پر عمل کرنے کے لیے مشقت ہوتی ہے، دعوت دینے میں مشقت ہوتی ہے، پیغام پہنچانے میں مشقت ہوتی ہے، لوگ رکاوٹیں پیدا کریں گے، مخالفت کریں گے، تضاد ہوگا. جب یہ مقصد ہو، تبلیغ کا مقصد ہو، اسی سیاق و سباق میں ہو، تو اعلیٰ کا لفظ ہوگا. اور جب تبلیغ کا سیاق و سباق نہ ہو، صرف بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید نازل کیا ہے یا کتاب نازل کی ہے، بغیر کسی مشقت کے، آگے کوئی اگر حکم نہیں ہے، تو پھر الیک کا لفظ ہے. سبحان اللہ، دیکھیں اسی مد نظر رکھا گیا قرآن مجید میں، کمال ہے واللہ. وہ یہاں پر دیکھیں، بما انزل الیک، اب ایمان لے کے آ رہے ہیں نا، مشقت تو نہیں ہے، جھگڑا تو نہیں کر رہے نا، جو ایمان لے کے آیا تو کیا جھگڑا کرے گا، وہ تو قبول کر رہے نا. تو انزل الیک میں آسانی ہے، انہوں نے بآسانی قبول کیا، تو علیہ کا لفظ نہیں ہے، الیک کا لفظ ہے. یؤمنون بما انزل الیک، وہ انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایمان. تو ایمانیات میں انہوں نے، ان کا صحیح ایمان صحیح عقیدہ ہے، عقیدہ کو درست کر لیا، کیونکہ جو بنیاد ہے اسلام کی اور ہر دین کی، دین اسلام حق دین ہے، تو عقیدہ کی اساس پر دین قائم ہوتا ہے، ایمانیات پر دین قائم ہوتا ہے. تو ایمان کو پہلے مقدم کر دیا ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہے جو ایمان کا حصہ ہے. پھر فرمائے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے رہتے ہیں. پھر فرمایا اسی ایمان کو دوبارہ دہرایا تاکہ پتہ چلے اصل ایمانیات ہی ہیں. جب تک عقیدہ درست نہیں ہے، تو عبادات اور باقی دیگر اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسے پھر فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان اصل بات ہے، بنیاد ہے، دین کی اساس ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، اور بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر ایمان بھی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، اور یوم آخرت پر ایمان ہے. یہ چھ میں سے پانچ ارکان ہیں ایمان کے، یہ سب پانچ لازم اور ملزوم ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے پتہ چلا؟ انبیاء سے. انبیاء سے وحی نازل ہوئی، کتابیں ہیں. کس نے وحی نازل کی ہے؟ فرشتے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ سب چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، سبحان اللہ. اور اسی ایمان میں اگر آپ اس کو قبول کریں گے، ایمان صحیح ہوگا، تو پھر مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد پھر حساب بھی ہے، یوم آخر بھی ہے، آخرت بھی ہے نا. تو ارکان ایمان یہ پانچ لازم اور ملزوم ہیں. چھٹا رکن ہے جو ہے تقدیر پر ایمان. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں عن قریب کو اجر عظیم عطا کریں گے. دنیا میں پہلے ذلت و رسوائی تھی نا، یہود ہیں، نصارہ ہیں، بدعقیدگی ہے، کفر ہے، ذلت و رسوائی ہے، کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں ہے. لیکن جب اسلام قبول کیا اور ایمان میں داخل ہونے کا حق ادا کیا ہے، نیک عمل صالح اعمال بھی کیے ہیں، اب عن قریب ان کو اجر عظیم عطا کریں گے. دنیا میں عزت ہے، خیر و برکت ہے، اور آخرت میں جنت ہے. یہ اجر عظیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده, بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور اس کے بعد نبیوں کی طرف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت کریمہ میں کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئے, یہ وہی وحی ہے جو نازل ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہی وحی جو نازل نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر. کیونکہ وحی ایک رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور رسول اور نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, المصطفین الاخیار اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی اس کو تم مانتے ہو اللہ کا رسول نبی, وہی وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تب ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو, جبکہ وحی ایک ہی رب سے نازل ہوئی اور ایک ہی فرشتہ لے کے آیا ہے. اور نوح علیہ السلام والنبیین من بعدہ, اور جو نوح علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء آئے ہیں, اور پھر ان انبیاء کے نام لے کے الگ سے تفصیل بیان کی ہے, اس کے پیچھے ایک حکمتیں بتاتا ہوں میں, ایک راز ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں اس جملے کا فائدہ کیا ہے, کئی فائدے ہیں اگر ذرا غور سے دیکھیں تو. یعنی جو نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول, یہودی نہیں مانتے, نصارہ نہیں مانتے, کئی کافر نہیں مانتے, کیونکہ راسخون فی العلم نے مانا ہے نا, ان کی بات ہو گئی ہے, اب انہوں نے حق ادا کیا ماننے کا اور اسلام اور ایمان کا. لیکن جو نہیں مان رہے وہ کیوں نہیں مان رہے, جبکہ جو وحی نازل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی وحی نازل موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی مانتے ہیں, رسول مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے؟ تم پر حجت قائم ہوتی ہے. یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اسے آپ دیکھنے ذرا, اور جس نبی کو تم مانتے ہو نبی اس کے پیغام کو بھی دیکھ لیں, فرق ہے. توحید کا پیغام یہاں پہ ہے, توحید کا پیغام یہاں پہ بھی ہے. اتباع سنت, اتباع سنت ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے, بڑائی بیان کرنے, شرک سے روکنا یہاں پہ, شرک سے روکنا ہے, بدعات خرافات اور محرمات سے اجتناب کر رہے ہیں یہاں پر, اجتناب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے, بھلائی کا حکم دینا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج, یہاں پر وہی حکم ہے. یعنی وہ کون سی نئی چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہے اور سابقہ نبی نہیں لے کے آیا؟ بنیادی باتیں جو ہے, فروعات پہ اختلاف ہے الگ بات ہے, لیکن جو دین کے اساس ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ حجت قائم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سبحان اللہ. یعنی تمہارے پاس کیا جواز باقی رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا, سوائے ہٹ درمی کے اور تکبر کے کچھ باقی رہتا ہے نا؟ کچھ بھی نہیں. اگر انصاف سے کام لیے, صرف تم صرف انصاف سے کام لے کے اس پر ذرا غور کر لیں بس, تو آپ کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. لیکن جب تکبر ہے, بغض ہے, نفرت ہے, تب تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, نا انصافی بھی ساتھ شامل ہو جائے, پھر بدعات خرافات کفر پہلے سے موجود ہے, اللہ کی ناراضگی پہلے سے موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ہی نہیں. ورنہ یہ جو ایک کلیہ سمجھ لیں آپ اسے, ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح نبینا من بعدہ, کیا نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو ماننے کے سوا, ایمان کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. پھر فرمایا اوحینا الی ابراہیم, کون سے نبی من بعدہ؟ اسے ثابت ہو کہ نوح علیہ السلام پہلے ہیں, سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اس سب سے پہلے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور سب سے پہلے رسول ہیں. اچھا, واوحینا الی ابراہیم, انہوں نے وحی نازل کی اور وحی کی ہے ابراہیم کی طرف, واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف, واسحاق, دیکھیں ابراہیم ان کے بیٹے اسحاق, ان کے بیٹے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، پھر دوسرا بیٹا اسحاق، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. والاسباط، یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہیں، ان میں سے جو انبیاء تھے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام، وعیسی، اور عیسی علیہ السلام، و ایوب، و یونس، و ہارون، و سلیمان، یہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. و آتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی ہے. زبور یہ کتاب ہے جو نازل ہوئی داود علیہ الصلاۃ والسلام پر، کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. جیسے قرآن مجید کتاب ہے، تورات کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، ایسے زبور بھی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داود علیہ السلام پر نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ورسلاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسلاً لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. ورسلاً، اور کچھ ایسے رسول ہیں، قد قصصناہم علیک، جن کے قصے اور احوال ہم نے پہلے آپ سے بیان کیے ہیں. قد قصصناہم علیک من قبل ورسل لم نقصصهم عليك، اور بعض ایسے رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے کلام کی موسیٰ علیہ السلام سے، اور خوب کلام کیا، حقیقتاً کلام کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور اس آیت کریمہ میں یعنی جتنے رسولوں کا ذکر ہے، صرف یہ رسول نہیں ہے، قرآن مجید 25 رسولوں کا ذکر ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور واجب نوٹ کر لیں ان کے نام مجھے چاہیے کون سے. قرآن مجید 25 رسولوں کا ذکر ہے، 25 رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اور انبیاء اور رسول جو ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، انبیاء اور رسول دونوں کا جو ہے وہ 25 ہے ان کی تعداد. باقی ہیں، باقی بھی ہیں کیا؟ کیونکہ قرآن مجید 25 کا ذکر ہے تو مطلب کوئی اور نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ یہ آیت ہے. ہاں، کون سے رسول ہے؟ آپ لکھے 1, 2, 3, 4, 25 تک لکھے کون سے، آپ کو 25 ملیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی آپ سے سوال کرے قرآن مجید میں تو صرف 25 کا ذکر ہے، کیا باقی رسول ہیں کہ نہیں؟ ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ آیت کریم ہے، ورسل قد قصصناہم علیک من قبل ورسل لم نقصصہم علیک، ہم نے قصے بیان نہیں کیے ہیں. اللہ کی حکمت ہے، پیغام ایک ہے سب کا، بعض کے قصے ہمیں پتہ ہے، بعض کے قصے پتہ نہیں ہیں. اگر اس شکل فلان جو ہے وہ نبی تھا، مانیں گے ہم؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں تو 25 کے نام ہیں، وہ جو 26 ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، جزمن تو نہیں کہہ سکتے ہم نا، جب اس کے ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ فلان نبی ہے، اس نبوت کے لیے، نبی ہونے کے لیے دلیل الگ سے ہونی چاہیے، اور وہ نہیں ہے، تو جزمن یقیناً نہیں کہا جا سکتا کہ فلان بھی نبی تھا، کیونکہ وہ بہت اچھا نیک اور صالح تھا، اس کی دعوت بھی تھی، ہوگی، علماء کی دعوت ہوتی ہے، کہ علماء نبی ہوتے ہیں کسی زمانے میں، نہیں، کیونکہ یہ بات ایمان کی ہو رہی ہے، اور یہ بات انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ارکان ایمان میں سے ہے، تو کسی کو شامل کرنا اس ایمان میں، اس کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. مفروضے پہ ایمانیات قائم نہیں ہوتے، شک بنا پر ایمانیات قائم نہیں ہوتے جب تک کہ یقین نہ ہو، یقین اس دلیل میں ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں زردشت نبی تھا، اب زردشت کیسے نبی تھا، کوئی دلیل ہے؟ نہیں. یہ نام جو ہے کہاں سے آیا؟ یعنی آگ کے پجاری جو ہیں بلاد فارس میں، ان کے کہتے ہیں ان کے لیے ایک نبی بھیجا گیا جس کا نام زرادشت تھا. ہم کہتے ہیں اللہ اعلم، جسمن کو نہیں کہہ سکتے، اس کی صحیح دلیل نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. تو یقین کہنا وہ نبی تھا، یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ صرف مفروضے پر، شک کی بنیاد پر ایمان قائم نہیں ہوتا، ایمان ہمیشہ یقینی چیزوں پر قائم ہوتا ہے. جب ارکان ایمان کی بات کرتے تو رسول پر ایمان بھی یقینی ہے کہ نہیں، یا شک و شبہ ہے؟ شک تو پھر اسلام ہے ہی نہیں. جو شک کرتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، شک کرتا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے. باقی تمام انبیاء پہ اس کا ایمان ہے، کہتا ہے ایک پہ مجھے شک کہ اللہ کا رسول ہے، نبی ہے کہ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ یعقوب کا نام ہے قرآن مجید میں، اور لقب اسرائیل قرآن مجید میں، تو کیوں نہیں مانتے اللہ نبی، کیوں نہیں مانتے ہو؟ الا کہ دل میں کوئی مسئلہ ہے، عقیدہ میں کوئی خرابی ہے. اس لیے جیسے کہ ایک ایسے نبی جس کی واضح دلیل قرآن مجید کو نبی ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، کسی ایسے نبی جس کا نام کا پتہ ہی نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں اللہ کے ولی تھے, لقمان نبی نہیں تھے. جی ہاں, خضر علیہ السلام پر اختلاف ہے, اور قراج ہے کہ وہ بھی نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام, خضر علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, آخری جملہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اسے انڈر لائن کریں. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا اور اس کلام کا حق ادا کیا, یعنی حقیقتاً کلام فرمایا ہے, یعنی کوئی مجازن نہیں ہے. اس معتزلہ نے اس آیت میں تحریف کر کے, لفظی تحریف کر کے پڑھا ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ پہ پیش ہے کہ نہیں؟ دیکھ اللہ کے لفظ پہ جل شانہ کون سا اعراب ہے؟ پیش ہے. پیش کس لیے ہوتا ہے, مفعول پہ یا فاعل پہ؟ فاعل پہ. پیش فاعل پہ, مفعول پہ فتحہ ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے مفعول, ٹھیک ہے نا. جب پڑھتے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ فاعل ہے, کون سا فعل کیا؟ کلام. تو کلام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے, کلم اللہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, اگر فتحہ ہوتا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما تو مطلب کیا ہے؟ کلام اللہ نے کیا, موسیٰ نے کیا؟ اگر فتحہ ہو تو پھر کلام موسیٰ نے کیا, اللہ نے کلام نہیں کیا, موسیٰ نے علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. معتزلہ اس آیت کو تحریف کر کے فتحہ لکھتے ہیں, اتنی بڑی جسارت کی ان لوگوں نے اپنے اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا کیونکہ کلام مخلوق کی صفت ہے اور تشبیہ لازم آتی ہے, انہیں تحریف کر دی ہے قرآن مجید کے لفظ کی بھی, استعلاء کے لفظ میں معنی کی تعریف کی ہے, استوا کہتے استعلاء علو تھے اور استولا کہہ دیا, استولا اس کے بھی لفظ کی تحریف کی ہے, لیکن اس میں بھی ان لوگوں نے لفظ کی تحریف کی ہے, اللہ جو پیش ہے اس کے فتحہ لکھ دیا. دونوں میں فرق اچھی طرح جان لیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ سبحانہ وتعالی کے لفظ جو ہے ہاں پر جو ہے اللہ ضمہ ہے, پیش ہے, یعنی کلام کرنے کا فعل, کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اعراب کرتے ہیں کلم فعل ماضی ہے اور فاعل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی, اور موسیٰ مفعول بہ. کلام کس سے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اچھا, موسیٰ کا جو الف مقصورہ ہے اس پہ ضمہ فتحہ نظر نہیں آتا, کیونکہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جو اس سے مقصور ہوتا ہے اس میں جو آخری جو الف مقصورہ ہے موسیٰ, دیکھیں آ کا لفظ آتا ہے, آ کا جو ہے نا آواز نکلتی ہے, تو اس میں ضمہ فتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ آ او نہیں ہو سکتا نا, تو آ ہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ کلم اللہ, فتح اللہ کے لفظ پہ ڈال دیا, اور موسیٰ میں کیونکہ پیش نظر نہیں آتا اور نہ ہی زیر زبر نظر آتی ہے, تو اس میں کہا کہ موسیٰ جو ہے فاعل ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی مفعول ہے, یعنی کلام موسیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ سے, نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. دو فرق واضح ہے, ضمہ سے اور فتحہ سے, ضمیر سماں کا فرق ہے. اسی لیے کوئی شخص کہے نا کہ زیر زبر میں فرق پڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے قرآن مجید میں زیر زبر سے بھی فرق پڑتا ہے. واحد زبان جس کی زیر زبر ہے, دنیا میں کوئی زبان نہیں ہے جس میں زیر زبر ہے سوائے عربی زبان کے اور قرآن مجید کے. اچھا, زیر زبر تو وہ بعد میں لگائی گئی, جب قرآن نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیر زبر تو نہیں تھی, جب لکھا گیا سید ابوبکر کے زمانے سے پھر عثمان کے زمانے میں اسے جمع کیا گیا تو زیر زبر تو نہیں تھا. زیر زبر کس نے لگایا, کب لگا؟ سیدنا علی کے زمانے میں. تو پھر ہم کیسے کہیں کہ ضمہ تھا یا فتحہ تھا جب زیر زبر تھا ہی اس زمانے میں؟ شبہ ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ شبہات لوگ کیا تھے, بہت لے کے آتے ہیں معتزلہ جو ہیں. میرے بھائی, جو اعراب آیا ہے وہ جیب سے نکل کے مرضی سے نہیں لگائے گئے, وہ جیسے کہ لفظ تھا قرہ تھی ویسے لگائے گئے. تو جب نازل قرآن مجید ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو ایسے ہی پڑھا جاتا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, کلم اللہ ضمہ سے پڑھا جاتا تھا نہ کہ فتحہ سے. اگر فتحہ سے پڑھا جاتا تو یقینا فتحہ ہی ہوتا, ضمہ کبھی نہ ہوتا, کیونکہ سیدنا علی کبھی بھی اجازت نہ دیتے کہ آپ مرضی سے اپنے پیش زیر زبر لگائیں, ورنہ پورا معنی تبدیل ہو جاتا قرآن مجید کا اور کوئی صحابی قبول بھی نہ کرتا اسے. تو زیر زبر لگی ہے لفظ کے اعتبار سے, جیسے لفظ پڑھا گیا ہے ادا کیا گیا ہے, کیونکہ دین اسلام پورا کے پورا جو تلقی پر قائم ہے, لکھنے کے پر قائم نہیں ہے, پتہ ہے؟ تلقی سننے پر, زبانی, آپ زبان یاد کریں. تو وحی نازل ہوتی تھی کوئی لکھا کتاب نہیں تھی. آپ علیہ السلام سنتے تھے, صحابہ کو سناتے تھے, صحابہ محفوظ کر لیتے تھے, پھر آگے جا کے سناتے تھے. لکھنے کا مرحلہ بعد میں آیا اور آپ علیہ السلام سے محفوظ کرنے کے لیے لکھنے کا حکم دیا, اور زیر زبر نہیں تھا اس وقت الغرض. تو زیر زبر کا ہونا جو ہے اس میں بھی فتحہ نہیں تھا بلکہ ضمہ ہی تھا. فتحہ کب آیا؟ جب یہ بدعقیدہ لوگ آئے وجود میں, معتزلہ, اور انہوں نے اپنے بدعقیدی کی وجہ سے قرآن مجید تک رسائی کی اور معنی کی تحریف کرتے کرتے لفظ کی بھی تحریف کر دی ہے. جیسے یہودی نے کہا حطہ کی جگہ حنطہ اور اس میں نون کو زیادہ کر دیا, تو انہوں نے کیا کیا ہے, استوا کو استولا بنا دیا, الرحمن علی العرش استوا یعنی استولا, نعوذ باللہ, غالب ہو گیا. مستوی کہتے نہیں استوا کے لیے سمت لازم ہے, جسم لازم ہے, یہ لازم ہے, وہ لازم ہے, تو یہ کفریہ عقید ہم نہیں مانتے, اور استوا کا لفظ ہے استولا بنا دیا. اور یہاں پر کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کو کلم اللہ فتحہ لگاتے اور پڑھتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفت کلام ثابت ہے, صفت الکلام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. دلیل کیا؟ یہ آیت کریمہ ہے, وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ. کوئی شخص اگر جھگڑا کرے اور کہے اس میں واضح نہیں ہے, جبکہ دیکھیں جب فعل کو دہرایا جاتا ہے مفعول مطلق کے صیغے سے, یاد رکھیں کلم تکلیمہ, تکلیمہ کے مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق یہ سب سے بلند ترین درجہ ہے کسی چیز کے لفظ کی حقیقت کو بیان کرنے کا. مفعول مطلق مصدر کے مفعول مطلق جو ہے یہ سب سے بلند درجہ ہے لفظ کے معنی کے تحقیق کا. عربی زبان میں معنی کے تحقیق کرنے اس کا معنی کیا, یہ بھی وہ بھی ہو سکتا ہے, مفعول مطلق استعمال کیا جانا تو پھر یہی معنی کوئی اور نہیں, بات ہی ختم ہے حقیقتا. اسے کلم تکلیمہ, کلمہ کافی تھا نا, کلم اللہ موسیٰ کافی ہے کہ نہیں, جملہ مکمل ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, بات ختم ہے. آپ سننے کے کوئی منتظر ہیں, اچھا کلم اللہ, اللہ نے کلام کیا کس کے ساتھ؟ مفعول تو نہیں ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اگر نہ بھی ہوتا تب بھی کلمہ جو فعل ہے اس کے لیے کافی ہوتا ہے فاعل کا ہونا. یہاں پر مفعول بھی ہے مفعول مطلق بھی ہے, دو مفعول ہے, مفعول بھی جس کے ساتھ کلام کیا گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور کیسا کلام کیا ہے تکلیمہ کے صیغے سے کہ حقیقتاً کلام ہے, تاکہ کوئی شخص شک و شبہ میں نہ پڑے جب قرآن مجید کو پڑھے کہ اللہ کلام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. یقیناً کر سکتا ہے, اللہ کلام کیا بھی ہے صرف ایک لفظ سے, کیا کون سا ہے؟ تکلیمہ. مفعول مطلق ہے کہ یقیناً اللہ نے کلام فرمایا ہے اور خوب کلام کیا, صرف کلام نہیں کیا, تکلیمہ کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا پھر دیکھیں جو اس سے بڑی دلیل ہے سورۃ الاعراف میں, کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک, فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. یہاں پر کلمہ ربه ضمیر جو ہے یہ معارف میں جو معرفہ ہوتے ہیں بہت پاورفل معرفہ ہے, بہت طاقتور معرفہ ہے. مفعول مطلق بھی پاورفل لفظ ہے, اور اس کے ساتھ ضمیر جب آ جائے نا, اب بات کر رہے کہ فلان شخص نے کیا اور اسی نے یہ کیا, اور اسی نے جب کیا تو کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ نے نام لے کے کیا اس بندے نے کیا ہے, اس بندے نے نماز پڑھی ہے, پھر اسے روزہ بھی رکھا ہے. نام لیتے ہیں عمران نے نماز پڑھی ہے, پھر اسے روزہ بھی رکھا ہے, پھر اس نے, اب جس کی بات ہو رہی ہے کہہ سکتے کہ روزہ کسی اور نے رکھا ہے یا اس سے رکھے جس کا آپ نے نام لیا ہے؟ دور تک بھی سوچ سکتے کہیں جا سکتا ہے؟ نہیں. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, موسیٰ السلام کے ذکر کیا جب میقات کی طرف آئے اور موسیٰ کے رب نے ان سے کلام کیا. اب موسیٰ کا لفظ الگ سے ہے, وہ کلام رب نے کیا, جو موسیٰ کے رب نے کلام ان سے کیا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اب اس میں کوئی ذہن کہیں جا سکتا ہے یا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو اس معرفے سے اس سب سے قوی ترین دلیل ہے, یاد رکھیں یہ دونوں, وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ, اور اس سے بڑھ کر جب ضمیر معرفت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو جیسے چار چاند لگ جاتے ہیں اور اس کی وضاحت سب سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں پر سورۃ الاعراف میں, اس لیے یہاں پر جو ہے معتزلہ لاجواب ہو گئے. یہاں پر تحریف تو کر سکے نا, اللہ پہ فتحہ لگا دیا, وہاں پر تحریف کرنے کی گنجائش ہی نہیں, کوئی تحریف بھی نہیں کر سکتا. پتہ ہے یہ حکمت ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس صفت کو ثابت کرنے کے لیے ایک سے زیادہ انداز بیان فرمایا ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. اب مرتضی کے پاس کیا عذر ہے؟ یہاں پر تحریف تو کر دی ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیم، فتحہ لگا دیا، وہاں پر کیا کرو گے؟ وکلمہ ربہ، کلمہ ربہ، یہاں پر سوال نہیں پیدا ہوتا، کوئی مائے کلال تحریف کر ہی نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا، سبحان اللہ. 143 ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. جب رسولوں کا ذکر ہوا ہے اور ان میں بعض کی فضیلت بیان کی ہے کہ زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، یہ فضیلت ہے کہ زبور کتاب جو ہے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ، کہ اللہ نے براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں. اور پھر رسل مبشرین و منذرین، یہ جو رسول ہیں ان کی دعوت کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، ان کا کام کیا، کرتے کیا ہے؟ رسل مبشرین و منذرین، رسل جمع ہے رسول کی، اللہ کے رسول ہیں جو خوشخبری سناتے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. خوشخبری ہر خیر کی خوشخبری ہے، دنیا میں ہر خیر بھلائی ہے اور آخرت میں جنت ہے، اور ڈراتے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، ہر شر سے خبردار کرتے ہیں، اور خصوص طور پر آخرت میں جہنم سے خبردار کرتے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کو اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. جب اللہ رسول بھیج دیے، اپنی قوم کی زبان بولنے والے رسول اللہ نے بھیجے ہیں، تاکہ اسی زبان کو سمجھنے والے رسول، ان کو جب پیغام پہنچا اللہ تعالیٰ کا، تو پیغام سمجھنے کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہو. پیغمبر آئے سب سے عظیم انسان اپنے قوم میں، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ حکمت والے، صادق امین، جتنی خوبیاں گنے کم نہیں ہیں. یہی شخص پہلے بہت اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، صادق تھا، امین تھا. اب یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ پیغام اسے مان لو. بشارت دیتا ہے ہر خیر کی اور جنت کی، خبردار کرتا، ڈراتا ہر شر سے، جہنم سے بھی. اب لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی ہے نہ ماننے کی؟ کوئی ذریعہ، کوئی وجہ، کوئی عذر باقی ہے؟ نہیں. لوگوں پر حجت قائم ہو چکی ہے ان رسولوں کے پیغام سے جو اپنے قوم تک، امت تک پہنچایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لوگوں کے لیے تا قیامت یہ پیغام موجود ہے، ثقلین کے لیے، جن و انس کے لیے. تو حجت قائم ہو جاتی ہے رسولوں کو بھیجنے سے، اور رسول کی دعوت کا پہنچنا ایک چیز ہے، اس دعوت کو سمجھنا دوسری چیز ہے. کہ رسول دعوت لے کے آیا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا، جیسے کہ ہم عجم ہیں اور یہ عرب ہیں، قرآن عربی میں ہے نا، اور کوئی عجم کسی دور دراز علاقے میں رہتا ہے، وہاں پر کوئی جو ان کا رہنما جو ہے یا ان کا جو بزرگ ہے، وہ خود بدعتی ہے، وہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں، شرک بدعت کی وہاں پہ جا کے دعوت دیتا ہے، کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے، یہ حدیث میں ہے، لوگوں کو کوئی ایکسس نہیں، دوسرا باہر پتہ نہیں ہے، اس بندے کی بات کو سنتے ہیں. کیا ان پر بھی حجت قائم ہوئی؟ تو حجت قائم کرنے کے لیے، اس میں علماء کا اختلاف رکھ، قول راجح یہی ہے کہ حجت قائم کرنے کے لیے حجت کا پہنچنا بھی ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے. ہاں، سمجھنے کے بعد جس نے انکار کیا ہے اس پر حجت قائم ہو گئی ہے. وکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے، خوب غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے، عزیز اور حکیم ہے. اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزت والا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے. وہ احکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رسولوں کو بھیجا ہے اپنے قوموں کے لیے، اور قوموں نے، سب نے قبول نہیں کیا ہے، اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، فوراً سزا نہیں دی، کیونکہ وہ حکمت والا ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، سزا فوراً بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھیں، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، تاکہ ان کے پاس کوئی حجت نہ ہو، دیکھو میں تو موقع نہیں ملا، سبحان اللہ، اس اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر. انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے. گواہی کی بات اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہے کہ جو کچھ نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے. جو کچھ بھی اس پیغام میں، قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بعض علم اس کتاب میں موجود ہے، اور جو کچھ اس کتاب میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چیز نہیں لے کے آئے، یہ پاک ہے اور صاف ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، ہر عیب ہر آلودگی سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ حق ہے، اسے قبول کرو. یعنی اب تمہارے پاس کیا جواز ہے یہود و نصارہ اور دیگر جو کفار جو نہیں مانتے ہو، جب تمہیں پتہ چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی وحی نازل ہوئی جو ان انبیاء پر بھی نازل جن کو تم مانتے ہو کہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں، وہی وحی نازل ہوئی ہے، جو پیغام وہ لے کے وہی پیغام لے کے آئے ہیں، اور پھر ہر خوبی اور ہر خیر کی جو پیغام ہے، جو بشارت ہے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہیں، وہ بھی آپ کے انبیاء لے کے آئے ہیں. اور ڈرانے والے ہیں، جس چیز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائے اسی چیز سے آپ کے انبیاء نے بھی ڈرایا ہے. اور اس طریقے سے آپ پر حجت قائم ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی گواہی ہی کافی ہے. اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ حق اور سچ ہے. اللہ اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے. پھر کیوں قبول نہیں کرتے ہو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا، ایمان نہ لے کے آنا، کوئی باقی کوئی وجہ یا کوئی عذر باقی رہتا ہے؟ دیکھیں ہر طرف سے کیسے اللہ نے گھیر دیا لوگوں کو. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ترجمے موجود ہیں، پتہ بھی چلتا ہے. عرب ایسے موجود ہیں، یہودی عربی ہیں، عرب یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مشرک ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کافی ہیں. جب یہ آیت پڑھتے ہیں کیا ان کے دل میں آتا ہے؟ سبحان اللہ، وکفا باللہ شہیدا. اگر گواہی نہ بھی ہوتے تو حق ہے، اگر گواہی کے ساتھ بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر یقین اس کے دل پہ مہری لگی ہوئی ہے اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے یہود و نصارہ کے، یہودیوں کے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار بیان کیا دل پر مہر لگی ہے؟ جب ان حقائق کو دیکھتے ہوئے بھی منہ موڑ لے اور انکار اعراض سے کام لے لے تو ان کے دل ہے ایسے ہی کہ نہیں؟ یعنی وہ کیوں سی چیز جو دل کو جھنجھوڑ کے کہے گی اب تو مانو؟ لے کے دل پر ایسے پردے جمے ہوئے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ حق کیا ہے. آنکھیں دیکھتے نہیں، کان سنتے نہیں، ویسے دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں دنیا میں، لیکن حق کو دیکھنے سے اور سننے سے محروم ہے، کیونکہ دل پہ پردے ہیں، دل چاہتا نہیں ہے. ان اللہ و ان الیہ راجعون. اس لیے پھر اللہ آگے فرمایا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ گمراہی میں دور جا پڑے ہیں. دیکھیں کتنا خوبصورت انداز بیان ہے. گواہی کی بات آئی ہے، نہ بھی ہوتی گواہی تب بھی ماننا فرض ہے. چلو گواہی تب بھی نہیں مانے، ان الذین کفروا، بے شک یقیناً جو لوگوں نے کفر کیا ہے، نہیں مانا، انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے پر ایمان کا انکار کرنے کے برابر ہے، کوئی فرق نہیں. جسے رسول پر ایمان نہیں لائے، جو رسول پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے. اسے یہودی تو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے کہ نہیں، یہودی اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے، تو کافر کیوں ہیں؟ نصارہ مانتے کہ نہیں مانتے، مانتے ہیں، تو کافر ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ارکان ایمان ہی نہیں ان کے صحیح. نصارہ نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا، دونوں کا انکار کیا. نصارہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے. تو ان الذین کفروا، خود کفر کیا، وصد عن سبیل، دوسروں کو بھی روکا. دیکھیے، ایک تو انسان خود گناہ کرتا ہے، اپنی حد تک کرتا ہے، گناہ ہے، اللہ کے ناراضگی کا، غضب کا باعث ہے، اور پھر یہ گناہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے اور باعث ہے. یہودیوں نے کیا کیا؟ اہل تورات تھے، ان کے پاس علم تھا، تحریف کر دی، پھر بھی کچھ علم باقی رہا، تعلیمات تھی انبیاء کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں موجود ہے، کہاں سے عرب سے یہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی انکار کیا ہے. اچھا، خود تو انکار کیا ہے، کافر ہے، دوسروں کو بھی روکا ہے. وصد عن سبیل اللہ، ہر وہ راستہ اختیار کیا جس سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، یعنی خود تو مرے ہیں، دوسروں کو اپنے ساتھ ماریں گے ہلاکت میں، اپنے ساتھ ان کو بھی ساتھ ہلاک کر دیا جن لوگوں کی بات کو مانا ہے. اس لیے فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، خود تو گمراہ ہے، ہر نافرمان گمراہ ہوتا ہے، نافرمانی کی ہے، حق و قبول نہیں کیا ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھا ہے، تو گمراہ ہے، کافر بھی گمراہ بھی ہے. لیکن بہت دور کی گمراہ کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دوسروں کو بھی حق سے روکا ہے. اب پتہ ہے، جو شخص کسی کو حق سے روکتا ہے، جو اسے غلط پیغام پہنچاتا ہے، اور وہ شخص اس غلط پیغام کی وجہ سے حق سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ شخص جو ہے اس کے گناہ کا ذمہ دار ہے، اور روز محشر میں قیامت کے دن اس کے گناہ کا بوجھ بھی سر پہ اٹھائے گا. ان للہ وان الیہ راجعون لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامۃ وان اوزار الذین یضلون بغیر علم الا ساء ما یزرون. سورۃ النحل 125. تاکہ یہ بوجھ اٹھائیں، اپنے بوجھ گناہوں کے، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جو کہ لوگوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے. کتنی برا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے، اور لوگ اس غلط بیان کو دین سمجھ کے عمل کرتے ہیں، وہ بھی گنہگار ہیں، یہ بھی ان کے گناہ میں شریک ہے، کیونکہ یہی وجہ بنا تھا غلط تربیت کر کے، غلط دعوت دے کے. نعوذ باللہ، البدایت سب اس میں ملوث شامل. نعوذ باللہ، قد ضلوا ضلالا بعیدا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم بھی کیا ہے، یہ کیوں الگ الگ کیوں ہے؟ کفر، ہر کفر ظلم ہے. دیکھیں، کیا ہر ظلم کفر ہوتا ہے؟ نہیں. کہ کفر کیا اور کفر سے بڑھ کر ظلم بھی کیا ہے؟ لوگوں کو جب راستے سے روکا ہے، ظلم تو کیا لوگوں پر، خود کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، دوسروں پر بھی، اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے کفر کا راستہ اختیار کر کے، دوسروں کو بھی جب حق سے روکا ہے ان پر بھی ظلم کیا ہے، اور اپنے نفس پر بھی ظلم کیا ہے. تو کفر کے ساتھ ظلم اس لیے شامل کر دیا ہے، اس میں ہر قسم کا ظلم شامل ہے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشنے والا. ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی انہیں ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. کیونکہ اگر ایک گناہ ہوتا صرف کفر ہوئے، تو کئی کافر جو ہیں اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے. کچھ لوگ ہیں جو نہیں ہو رہے، اللہ نہیں توفیق دے گا ان کو، کیونکہ کفر کے ساتھ ظلم بھی ہے اور گناہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مزید دور کر دیتے ہیں. دیکھیں، جب انسان ایک گناہ کرتے تھے اللہ سے تھوڑا سا دور، دو گناہ اور دور، دس گناہ اور دور، سو گناہ اور دور، تو گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دے. کفر سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. جب اس کے ساتھ ظلم بھی مل جائے تو مزید دوری ہو جاتی ہے. اس لیے لم يكن الله ليغفر لهم. ہدایت کے لیے اپنے لیے لوگ مصیبت کھڑی کر دیتے، ہدایت ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا لم يكن الله ليغفر لهم، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے گا نہیں، انہیں بخشنے والا نہیں ہے. ولا ليهديهم طريقا، ولا ليهديهم طريقا، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست بھی دکھانے والا نہیں. کیوں؟ جب تک کفر ظلم پر قائم ہے تو اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، مغفرت سے بھی، اللہ کی مغفرت سے محروم کر رہے ہیں، اور ہدایت کے راستے سے بھی اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ولا يظلم ربك احدا، یہ قاعدہ قانون اچھی طرح یاد رکھیں. جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، دور ہے، مصیبت، غلطی، خرابی اس کے دل کے اندر ہے، اس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اسے راہ راست پر دکھانے کی اور چلانے کی. اسے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، آنکھیں دی ہے، کان دی ہے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، سب کچھ مکمل وضاحت کے ساتھ سامنے رکھ دیا ہے. جو نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا، خرابی اس کے اندر ہے. الا طریقہ جہنم، دیکھیں، ولا ليهديهم طریقہ، کوئی اللہ کو راستہ یعنی راہ راست نہیں دکھائے گا. الا طریقہ جہنم، ہاں ایک راستہ ضرور دکھائے گا، کوئی آسان کرے گا. وہ کون سا راستہ ہے؟ جہنم کا راستہ. نعوذ باللہ، جہنم میں داخل ہوں گے. ایک وعید ہے، پوری خبر ہے، اور اس سے بڑھ کر خالدین فیہا دوسری، تیسری ابدا. یہ تین انتہائی خوفناک وعیدیں ہیں. جہنم کا ایک ڈبکی کا عذاب ہی کافی ہے، ایک ڈبکی صرف. غمسہ واحدہ فی جہنم، جیسے حدیث میں آیا، دنیا کی ہر لذت، ہر عشائش کو تباہ کر کے رکھ دے گی. کہ کبھی کوئی لذت دنیا میں کبھی کسی نے چکھی نہیں ہے، نہ کبھی آسائش اس کو ملی، نہ کبھی آرام اس کو محسوس ہوا، ایک غمسے سے، ایک ٹبکی سے. یہاں پر جہنم خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے، لمبے عرصے کے لیے، کوئی حد ہے مدت کی؟ نہیں، ابدا، ہمیشہ کے لیے. کیونکہ وہ کافر ہمیشہ رہے دنیا میں نا، دیکھیں نا، ستر ست سو سال کی زندگی اللہ نے دی ہے، وہ ساری زندگی کفر پہ رہے نا. نہیں، جب ساری زندگی دنیا کے کفر پر ہے تو آخرت میں موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے کفر پہ جب مرا ہے تو اسے سزا ہمیشہ کی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ انصاف ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یہاں پر ساٹھ ستر سال زندگی تھی نا، وہاں پر ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے ساٹھ ستر سال تو ہمیشہ تھی نا دنیا میں، یعنی دنیا میں کوئی کمی تو نہیں تھی نا، زندگی تو پوری ہوئی نا اس کی. اس لیے آخرت میں جو زندگی پوری، اس کو کوئی اینڈ نہیں ہے، دنیا میں اینڈ ہے اس کا. اس نے جینے کا سارا موقع دیا گیا ہے، وہ ساری زندگی جی چکا ہے کہ نہیں؟ ساری زندگی ملی نا اسے، اب راحت کی بھی ساری زندگی اس کو ملے گی. آخرت کی زندگی کوئی اینڈ نہیں ہے، تو ہمیشہ کے لیے خالدین فی ابد. وکان ذلك علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. کیوں کہے گا نا، کوئی راستہ نکلے گا، کوئی سفارشی دیکھیں گے، کوئی یہ کریں گے، وہ کرنے نہیں، اب مشکل ہوگا، کیسے ہوگا، نہیں ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ پہ بہت آسان ہے. جہنم کی سزا دینا اور ہمیشہ اس میں رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی اس وعید کو مزید ایک وعید اور بھی شامل کر دی ہے، تو کسی گما میں نہ رہیں. جو اہل کفر ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ پر مشکل ہے کسی بڑے سے بڑے کافر کو سزا دینا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کیونکہ وہ مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، القہار ہے، صاحب الجبروت والکبریاء ہے سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایوہ الناس، اب یہود و نصارہ اہل کتاب کا تسلسل کے علاوہ اب عوام، باقی تمام جو لوگ ہیں، یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. یا ایوہ الناس، اے لوگوں، قرآن مجید میں ندا جو ہے وہ تین قسم کی ہے. یا ایوہ الناس یہ ہے، یا ایوہ الذین آمنوا، پھر یا اہل الکتاب بھی ہیں، اور قل یا ایوہ الکافرون، چار قسم کی یہ ندا ہے لوگوں کے لیے، مختلف لوگوں کے لیے. جب اہل ایمان کا ذکر آتا ہے تو یہ خاص مومنوں کے لیے ہے، اور سب سے جو بہترین صفت ہے ان کے اندر ایمان کی، اسی سے ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ندا کے صیغے سے بیان کیا، یا ایوہ الذین آمنوا. یا ایوہ الناس، اے لوگوں، تمہیں اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، تم انسان ہو، تو تمہیں تمہارے خالق، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، جسے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے احکامات کو تم تم نے سننے ہیں اور ماننے بھی ہیں. یا ایھا الناس, یہ تمام لوگوں کے لیے, اس میں اہل ایمان بھی شامل ہیں, اہل کفر بھی شامل ہیں, یہ پیغام سب کے لیے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق, تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گیا ہے, جاءکم پہنچ گیا, تمہارے پاس پہنچ گیا. اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش موجود تھی, اپنے قوم تھی, وہاں پر پہنچ گئے. جاءکم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے, وہ رب جسے تم خالق مالک رازق مشکل کچھ حاج دروا مانتے ہو. مشرکین ابو جہل ابو لہب اللہ تعالیٰ کو خالق مالک رازق مانتے کہ نہیں مانتے, اس لیے یہ نہیں فرمایا من اللہ ہی بلکہ من ربکم, تمہارے رب نے اس رسول کو منتخب کیا ہے اور تمہارے پاس بھیجا ہے, یہ رسول آ چکا ہے تمہارے پاس حق کو لے کر آیا ہے, اور حق بھی تمہارے رب کی طرف سے ہے اور رسول بھی تمہارے رب کی طرف سے ہے, تم اس رب کو مانتے ہو, وہ تمہارا رب ہے. تو کیا کرنا ہے؟ فآمنوا. سبحان اللہ, دیکھتے ہیں توحید کو کس طریقے سے جوڑا ہے ایمان کے ساتھ. فآمنوا خیرا لکم, بس ایمان لے آؤ, اس میں تمہارے لیے بہتری ہے, اس میں تمہارے لیے خیر ہے. یا اگر نہیں لاتے ہو تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. فآمنوا خیرا لکم, ایمان میں دیکھ اللہ نے ایمان کے ساتھ خیر کو جوڑ دیا, ہر قسم کا خیر. توحید اتباع سنت ہے, اس میں عدل ہے, انصاف ہے, دنیا کی بھلائی ہے, آخرت کی بھلائی ہے, تمام چیزیں شامل ہیں. آپ خیر کو جیسے بھی سمجھ سکتے ہیں, ڈیفائن کر سکتے ہیں, اس میں جس خیر کو شامل کر سکتے ہیں کر دیں, اس لفظ میں موجود ہے. ایمان کے ساتھ ہر خیر موجود ہے. ہاں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے, بلکہ جتنی بھی آسائش نعمتیں ہیں سب نقمتیں بن جائیں گی اور اس کا الگ سے حساب دینا پڑے گا. لیکن ایمان ہے, اس ساتھ باقی جتنی بھی خیر ہو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ ہر خیر کی اساس ایمان ہی ہے. فآمنوا خیرا لکم وان لم تؤمنوا, دوسری طرف فلا خیر لکم, اگر ایمان نہیں لے کے آتے پھر کوئی خیر نہیں ہے تمہارے لیے. ہاں تمہارے پاس دنیا ہے, آسائش ہے, بادشاہت ہے, جو بھی ہے, اس پہ پھر کوئی خیر نہیں ہے, کیونکہ وہ تمہاری نقمت ہے, نعمت نہیں ہے. ہر نعمت نقمت میں بدل جاتی ہے کفر کے ساتھ, اور ہر نعمت جو ہے برقرار رہتی ہے ایمان کے ساتھ. پھر فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم نہیں مانتے اور کفر کا راستہ اختیار کرتے اور کفر کرتے ہو, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور تمہارے کفر سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ, کیونکہ یقیناً جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے, وہ تمہارا بھی مالک ہے. تو تمہاری فرما برداری سے, ایمان سے اسے کیا فائدہ ہوگا, اور تمہاری نافرمانی تمہارے کفر سے کیا نقصان ہوگا, ہوگا کچھ نقصان. دیکھیں انسان کی حیثیت, زمین کو دیکھیں, ارض زمین کو دیکھ لیں, باقی سیارے چھوڑ دیں, اس ارض کو دیکھ لیں کتنی بڑی ہے. ارض کے سامنے پہاڑ کو دیکھ لیں, جب کبھی جائے نا پہاڑ کے سامنے تو دیکھیں پہاڑ کتنا بڑا ہے, انسان پہاڑ کے سامنے کتنا چھوٹا ہوتا ہے. انسان کی حیثیت زمین پر کیا ہے پہاڑ کے سامنے, اور پہاڑ کی حیثیت زمین پوری زمین کے سامنے کیا ہے, اس زمین کی حیثیت سورج کے سامنے کیا ہے, یا باقی جو آسمان میں جو سیارے اس کے سامنے کیا ہے. اس انسان کی دیکھیں تمام مخلوقات میں حیثیت ہی کیا ہے. اگر اس انسان کے پاس صرف ایک خوبی نہیں ہے جو اس کے لیے تمیز کا تمغہ ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر مومن ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں عرش سب سے بڑی مخلوق, اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے اور اس بندے کے ساتھ ہے. اللہ مع الصابرین مع المحسنین, سبحان اللہ, حفظ ہے, تأیید ہے, نگہبانی ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن ہے. ہاں اس کی اب حیثیت ہے, سبحان اللہ. اس لیے فرمائے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون ایمان لے آئے گا کون نہیں لے آئے گا، کون ایمان لے آئے گا تو اس کے لیے ایمان کا راستہ آسان کر دوں، اور کون نہیں ایمان لے کے گئے تو اس کے لیے وہ خود مشکلات کا راستہ اثر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے حوالے میں کر دوں، اسے توفیق نہ دوں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ بڑی حکمت والا بھی ہے، وقت دیتا ہے اور یہ خوب جانتا ہے اس حکمت کے تقاضے میں کہ احکم الحاکمین ہے، کہ وقت بھی ہے ڈھیل بھی ہے، حجت بھی قائم ہو چکی ہے. جس نے اس حق کو ماننا ہے جو رسول لے کے آئے ہیں وہ سرخرو ہوا اور خیر کو اس نے پا لیا، جو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہر خیر کو پا لیا. جس نے انکار کیا ہے اس نے خود انکار کیا ہے اور اپنے لیے ہر شر کا راستہ جو ہے اس نے مہیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے یہ راستے دکھا دیے ہیں اور دونوں کو یہ راستے آسان کر دیے. جس نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا اور رسول پر ایمان نہیں لے کے آئے وہ ذمہ دار ہے اپنی تباہی کا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اللہ کو ان پر خاص فضل ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق بھی دی ہے اور یہ راستہ بھی ان کے لیے آسان کیا ہے. اتنا کافی اگلے درس میں انشاءاللہ. پھر سیاق آتا ہے اہل کتاب، یا ایھا الناس پھر اہل کتاب، اگلے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ کتنا خوبصورت انداز بیان ہے کہ اہل کتاب بھی لوگوں میں شامل ہیں. تو انسان سے لفظ سے خطاب کیا، پھر اہل کتاب سے بھی خطاب کیا، کچھ تو مانو نا. اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے بیان کر کے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وہ سیم پیغام تھا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں تھا، اور ہمیشہ جب شرک ہوتا ہے تب رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو زبور جو ہے کچھ تعلیمات جو تورات میں تھیں ان میں سے تعلیمات، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ وفات پا چکے تھے موجود نہیں تھے، کچھ اور مزید تعلیمات تھی جو تورات میں نہیں تھی، ان میں مزید ایڈیشن جو ہے وہ زبور میں آ گیا. آج جو موجود ہے جسے بائبل کہتے ہیں اس میں تورات انجیل زبور تینوں موجود ہیں ایک ہی کتاب میں، جس میں تحریف کر دی گئی. بہرحال تو یہ اہل کتاب کی کتاب ہے. تو نہیں رسول نہیں، اللہ کے نبی ہیں جی کتاب کے باوجود. یہ علماء کا قول ہے، میں سمجھ یہ قول راجح ہے. اللہ جی ہاں وہی شریعت ہی کوئی، یعنی اس میں کوئی توحید اور شرک کا پیغام نہیں ہے. جیسے کہ کوئی شرک کرتا ہے پھر خاص رسول ایک تجدید توحید کی، وہ تجدید نہیں ہے کیونکہ توحید قائم تھا اس زمانے میں. واللہ اعلم.